سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں جن کا عنوان ہے قلب مضطر. قلب مضطر تمام اشعار جو ہیں وہ خود حضرت والا رحمہ اللہ کا حال ہے. وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب
میں درد و غم
هزار تمنا کرے خزائن شریعت و طریقت جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات پر مبنی مجموعہ ہے، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اب ایک دعا اور بتاتا ہوں، یہ برابر پڑھتے رہو. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. اللهم ارحمني بترك المعاصي ولا تشقني بمعصيتك. گناہ ہمارا راستہ کھوٹا کرنے والے ہیں. گناہ ایسی خبیث چیز ہے جو اللہ اور ہمارے درمیان فاصلہ کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم گناہ کر کے حرام لذت حاصل کریں، اس گناہ سے فاصلہ مانگ لو. اور کتنا فاصلہ مانگو؟ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں میں اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے. یعنی اے اللہ میرے گناہوں میں مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ کر دیجئے. کیا مشرق کبھی مغرب سے مل سکتا ہے؟ جتنا مشرق کی طرف جاؤ گے مغرب سے اتنا ہی فاصلہ بڑھتا جائے گا، مغرب کی طرف جاؤ گے مشرق سے فاصلہ بڑھتا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایسا بلیغ مضمون عطا فرمایا. اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اور اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ مباعدت یعنی دوری باب مفعلہ ہے، جس میں دونوں طرف سے فعل صادر ہوتا ہے. یعنی اے اللہ مجھے اسباب گناہ سے دور کر دیجئے، اور جتنے اسباب گناہ ہیں ان کو مجھ سے دور کر دیں تاکہ گناہ میرے پاس آئیں ہی نہیں. ایک اللہ والے کا شعر ہے، الہی پیار سے دیکھے نہ پھر گناہ مجھے، الہی پیار سے دیکھے نہ پھر گناہ مجھے. تو مباعدت کا مطلب ہے کہ گناہ ہم سب سے بھاگیں اور ہم گناہوں سے بھاگیں. جب دونوں طرف سے فرار ہو تب سمجھو دعا قبول ہو گئی. یعنی نیک ماحول میسر آ جائے، نیک صحبت میسر آ جائے اور ہم بھی گناہوں سے دور ہو جائیں، گناہ ہم سے دور ہو جائیں. یہ مباعدت کا ترجمہ ہے کہ دونوں طرف سے دوری ہو، یعنی گناہ ہم سے بھاگ رہے ہوں اور ہم گناہ سے بھاگ رہے ہوں. دیکھو یہ کیسا نقطہ ہے، یہ ہے گرامر کے نفس کو گرا دے اور نفس مر جائے، پھر گرا مر فائدہ دیتی ہے. گرامر جو انگریزی کا لفظ ہے، حضرت والا نے اس کا بریک اپ بتایا ہے کہ گرا اور مر، یعنی کسی اللہ والے کے قدموں میں گر جاؤ اور اپنے نفس کو فنا کر دو، مار ڈالو، یہ ہے گرامر. تو دیکھو یہ کیسا نقطہ ہے، یہ ہے گرامر کہ نفس کو گرا دے اور نفس مر جائے، پھر گرامر فائدہ دیتی ہے. اور دوسری دعا ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرمائیے جس سے میں گناہوں کو چھوڑ دوں، اور اپنی نافرمانی سے مجھ کو بدنصیب نہ کیجیے. یہ کون سکھا رہا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. ولا تشقنی، اور معصیت یعنی گناہ سے ہم کو شقی اور بدنصیب نہ کیجیے. لا اس وقت داخل ہوتا ہے جب اندیشہ اس بات ہو. معلوم ہوا کہ گناہ میں بدنصیب بنانے کی خاصیت ہے. بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دو. اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال میں اپنے کو مبتلا مت کرو. خود کو ذلیل نہ کرو. تم خود اپنے کو ذلیل کرتے ہو اور پھر شیطان مزید تم کو تباہ کرتا ہے کہ میری قسمت ہی خراب معلوم ہوتی ہے جو میری اصلاح نہیں ہو رہی، حالانکہ خود اپنے ارادے سے گناہ کرتے ہو. بریانی اور پلاؤ کھا کر یہ مت سمجھو کہ ہم بہت مزے میں ہیں، یہ دیکھو کہ تم گناہ کتنے کرتے ہو. اگر تم گناہ سے بچ گئے تو اب سمجھو کہ تم رحمت کا سایہ پا گئے، تمہیں اللہ کا پیار مل گیا. اس لیے کہتا ہوں اللہم ارحمنی بترک المعاصی، بکثرت پڑھتے رہو تاکہ آسمان والے سے رابطہ قائم رہے. کاروبار کرتے ہوئے بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کا ذکر کرتے رہو، سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو. گاہک آ گیا فوراً الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری بندگی کے دائرے کو سراپا بندگی بنا دیا کہ میرے بندے کو جب نعمت ملے تو الحمدللہ پڑھیں، اور جب کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں. کوئی تعجب کی بات ہو سبحان اللہ کہیں، اوپر چڑھ رہے ہوں اللہ اکبر کہیں، نیچے اتریں سبحان اللہ پڑھیں. بس انہوں نے ہر وقت ہمیں اپنی یاد کے دائرے میں بند کر دیا ہے، قید کر دیا ہے کہ تم ہم کو چھوڑتے ہو لیکن ہم تم کو ہر وقت اپنی بندگی کے دائرے میں رکھتے ہیں. کوئی بھی حالت پیش آئے تم میرا نام لیتے رہو. بعض لوگوں کو شیطان الو بناتا ہے کہ ہماری قسمت میں تصوف نہیں ہے، شاید میں بدنصیب ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے. اپنے کرتوت اپنی نالائقیوں کو تقدیر کے حوالے کرتے ہو. یاد رکھو تقدیر علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نہیں ہے. یعنی اللہ نے تم کو حکم نہیں دیا کہ تم یہ کام کرو، بلکہ جو کام ہم اپنے ارادے سے کرنے والے ہیں اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے. ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ لکھتا ہے کہ تم اب زنا کرو تب ہم زنا کرتے ہیں، یا اللہ چاہتا ہے کہ تم جھوٹ بولو تب ہم جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ یہ سب ہماری بدماشیاں اور خباثت طبع ہے. سب کمینے بے غیرت اور جاہل لوگ ہیں جو اپنے عیب کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. اس کا نام کوشش ناکام ہے، احمقانہ کوشش ہے، لیکن اس سے نقصان کیا پہنچتا ہے؟ جب آدمی اپنی برائیوں کو تقدیر پر ڈال دیتا ہے پھر اس کو استغفار اور آہوزاری کی توفیق نہیں ہوتی. کہتا ہے کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، اب کس چیز کی توبہ کریں؟ یاد رکھو یہ بہت خطرناک شیطانی مرض ہے. اس کی وجہ سے ایک تو شیطان تم کو اللہ والوں سے بدگمان کر دے گا کہ ان کے پاس خانقاہ میں اتنے دن رہے پھر بھی قسمت نہ بنی، اور دوسرے استغفار اور آہوزاری کی توفیق بھی نہیں ہوگی. اچھا اگر تمہاری قسمت میں ہے تم مجبور ہو تو برا فعل کرنے کے بعد تم کو ندامت کیوں ہوتی ہے؟ تم شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ یہ ندامت دلیل ہے دو چیزوں کی، ایک تو یہ کہ یہ کام برا ہے، اچھے کام پر ندامت کہاں ہوتی ہے؟ آپ لوگ یہاں دینی مجلس میں آئے ہیں، کسی کو ندامت ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے؟ سب کا دل خوش ہے یا نہیں؟ تو ندامت علامت ہے دو چیزوں کی، نمبر ایک یہ کہ کام برا ہے، نمبر دو تم نے اپنے اختیار سے کیا ہے، اس لیے تم اندر سے شرمندہ ہو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. کاش میری بات ظاہر نہ ہوتی اور میرے بڑے اس سے واقف نہ ہوتے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف نہ ہوتے کہ تم میرے امتی ہو کر ایسا کر رہے ہو. جس کا کھانا پینا چائے سب عمدہ ہے مگر اس سے گناہ نہیں چھوٹتے تو بہت بڑی رحمت سے محروم ہے. الا ما رحم ربی سے یہ ظالم مشرف نہیں ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، ولا تشقینی، اور اپنی نافرمانی سے ہم کو بدنصیب اور شقی اور بدبخت نہ ہونے دیجیے. معلوم ہوا کہ نافرمانی میں یہ خاصیت ہے کہ انسان کی قسمت تباہ ہو جاتی ہے، نصیب بگڑ جاتا ہے. جب قسمت ساز کو ناراض کرو گے، یعنی قسمت بنانے والا یعنی اللہ تعالی، جب قسمت ساز کو ناراض کرو گے تو قسمت کیسے سازگار رہے گی؟ جب قسمت ساز کو ناراض کرو گے تو قسمت کیسے سازگار رہے گی؟ واہ ماشاء اللہ، کیا جملہ اللہ تعالی نے میرے قلب کو عطا فرمایا ہے. جب قسمت ساز کو ناراض کرو گے تو قسمت کیسے سازگار رہے گی؟ میں سوچتا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ الفاظ ہی ایسے عطا فرما دیتے ہیں جب اپنے ارادے سے قسمت ساز کو ناراض کرو گے تو پھر تمہاری قسمت کیسے سازگار رہے گی؟ دیکھو ایک خاص بات بتاتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، عادت غالب آ جاتی ہے، تو یاد رکھو تم بالکل غلط کہتے ہو، تم مجبور نہیں ہوتے ہو، تم کو بدبختی کی عادت ہے، تم اپنا نصیبہ خراب کرنے والے پرانے کوہ نمشق نالائق ہو۔ بعض نالائق ہوتے ہیں مگر کوہ نمشق نہیں ہوتے، اور بعض ایسے خبیث ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی مستقل عادت پڑی ہوتی ہے۔ اگر تم مجبور ہو تو اپنے فعل پر نادم کیوں ہوتے ہو؟ جیسے کسی کا ہاتھ مسلسل ہل رہا ہے، اس مرض کا نام ہے راشا، تو اس کو کوئی ندامت ہوتی ہے؟ وہ بیچارہ تو بیمار ہے، دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ بیمار ہے، معذور ہے، مجبور ہے۔ ہر مجبور معذور ہوتا ہے اور ہر معذور ماجور ہوتا ہے، ماجور معنی جو معذور ہوتا ہے اس کو بنکیے اجر ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ معذور وہ ہے جس کو کام کرنے کی قدرت ہی نہ ہو، اور جس کو کام کرنے کی بھی قدرت ہو اور اس کو نہ کرنے کی بھی قدرت حاصل ہے، وہ معذور نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ آدمی گناہ پر مجبور نہیں ہے، اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نفس کو اتنا مٹاؤ کہ مٹنے کا بھی احساس نہ ہو۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کا نام فناء الفناء ہے، یعنی اپنے کو ایسا مٹاؤ کہ یہ احساس بھی نہ رہے کہ ہم نے اپنے کو بہت مٹایا ہے۔ اگر یہ احساس باقی ہے تو ابھی نفس زندہ ہے، اگر احساس فنائیت ہے تو ابھی نفس نہیں مٹا، اور یہ بھی تکبر میں داخل ہے اور بڑائی ابھی نہیں نکلی۔ لہذا نفس کو ایسا مٹانا کہ مٹنے کا احساس بھی نہ رہے، اس کی ایک ایسی عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمائی کہ آپ لوگ بھی کہہ اٹھیں گے پسلی پھڑک گئی نظر انتخاب کی۔ جب آدمی گہری نیند سو رہا ہوتا ہے تو اسے سونے کا احساس نہیں رہتا، اگر سونے کا احساس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیند اچھی نہیں ہے، ناقص ہے۔ اگر اس کو احساس ہے کہ میں سو رہا ہوں تو سویا ہوا کہاں ہے، وہ تو جاگ ہی رہا ہے۔ نیند اس کا نام ہے کہ آدمی سو جائے، اور سونا اس کا نام ہے کہ سونے کا احساس بھی نہ ہو۔ اسی طرح مٹنا وہ پسندیدہ ہے کہ مٹنے کا بھی احساس نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتنا مٹا دے جتنا مٹنے سے وہ خوش ہو جائے۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں خانقاہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو ممنوع ہے، یعنی خالص اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خالص محبت ہو۔ آپ خالص دودھ چاہتے ہیں یا پانی کی ملاوٹ والا دودھ پسند کرتے ہیں؟ تو خانقاہ کو آہ کے لیے خالص رکھو، خانقاہ کو آہ کے لیے خالص رکھو۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں آہ میں باہ نہ ملائی جائے، باہ معنی شہوانی امراض۔ خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں آہ میں باہ نہ ملائی جائے، نہ جاہ ملاؤ، جاہ معنی عزت چاہنا، مرتبہ چاہنا۔ خانقاہ نام ہے خالص آہ کا، جس میں نہ جاہ ہو نہ باہ ہو، یعنی شہوت نفسانی نہ ہو، بدنظری نہ ہو اور جاہ نہ ہو۔ یہی دو بڑی بیماریاں ہیں، جاہ اور باہ۔ اگر جاہ سے جیم نکل جائے اور باہ سے با نکل جائے تو خالص آہ رہ جائے گی۔ اب آہ میں اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں، اب آہ میں اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ انہی دو بیماریوں کی اصلاح کے لیے شیخ بنایا جاتا ہے، شیخ روحانی ڈاکٹر ہے۔ شیخ منع کرتا ہے کہ دیکھو نظر کی حفاظت کرنا، ورنہ اگر تم رسوا ہوئے تو ہماری ذمہ داری نہیں۔ اب اگر چھپ چھپ کر شیخ کی تعلیمات کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو بتاؤ شیخ کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ اسی طرح دوسری بیماری جاہ ہے، تکبر نہ کرو، اکڑ کر مت چلو۔ موبائل سننا ہے تو کمر کو ٹیڑھی مت کرو، ذرا تواضع سے رہو، جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف جب فتح فرمایا تو آپ جھک گئے، اور اتنا جھکے کہ داڑھی مبارک کجاوے سے لگ گئی۔ ایک انگریز مورخ کافر ہو کر لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا یہ پیغمبر سچا نہ ہوتا، اگر یہ بادشاہ ہوتا تو اس وقت تکبر آ جاتا اور اکڑ کے چلتا، آنکھیں لال ہوتی کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ستایا تھا، آج میں نے تمہارا ملک فتح کر لیا ہے، اب تمہاری خیر نہیں، اب تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اکڑ پھونکے توازوں سے جھکتے ہی چلے گئے، آپ عظمت الہیہ سے دب گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کجاوے سے لگ گئی۔ جو عظمت الہیہ سے دبا ہوتا ہے وہ کیسے گناہ کرے گا، وہ کیسے بد نظری کرے گا؟ جو لوگ گناہ کرتے ہیں یہ غافلین کی جماعت ہے، وہ صورتاً یقظان لوگ ہیں، یعنی بیدار، صورتاً یقظان لوگ ہیں لیکن صورت بنانے سے کام نہیں چلتا۔ سیرت بھی بناؤ، سیرت اولیاء میں کار شیطانی مت کرو، سیرت اولیاء میں کار شیطانی مت کرو۔ پرانا شعر ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ اب اس زمانے میں تو سید لوگ بھی امامہ نہیں باندھتے، تبلیغی جماعت میں جو لوگ گئے وہ مستثنا ہیں۔ میں نے اس شعر میں کچھ ترمیم کر دی ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار، میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھامیے شلوار۔ کیونکہ اب دستار خطرے میں نہیں، شلوار خطرے میں ہے، اور ویسے بھی اب دستار نہیں باندھی جاتی۔ اب دیکھیے یہ میر صاحب ہیں، یہ بھی دستار نہیں باندھتے، نگینے کے بہترین سید ہیں، آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں ہم سب کو نیک گمان کرنا چاہیے کہ ان کے خون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ جیسے جب تک کوئی شرعی دلیل نہ ہو ہر چیز پاک ہوتی ہے، مثلا جنگل میں حوض ملا یا گڑا ملا جس میں پانی تھا، تو شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر وہ 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو تو جدھر نجاست نظر نہ آئے وہاں سے وضو کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا ہو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ پانی کا تالاب نظر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پانی پاک ہے، اس سے وضو کر وغیرہ کر لو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہاں بھیڑیے کتے وغیرہ پانی پیتے ہوں گے، تو فرمایا کیا تم نے انہیں پانی پیتے دیکھا ہے؟ ہر چیز کو پاک سمجھو جب تک اس کی ناپاکی کی یقینی نہ معلوم ہو جائے، جب تک اس کی ناپاکی یقینی نہ معلوم ہو جائے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو ہر وقت وضو کا شبہ رہتا ہے، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جب تک قسم نہ کھا لو کہ خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا، تب سمجھو کہ ٹوٹا ہے، ورنہ شک و شبہ، اور محض شک و شبہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو تو یقینی کیا اور یقین شک سے نہیں ٹوٹتا، لوہے کو لوہا کاٹے گا۔ جب اتنا یقین ہو جائے کہ قسم کھا لو کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں رہا، اب بے شک وضو کرو، ورنہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہے گا۔ ایسے ہی بعض لوگوں کو شیخ کے بارے میں وسوسہ ہوتا ہے کہ شیخ آج کل ناراض ہے، تو میرے شیخ نے مجھے لکھا کہ جب تک قسم نہ کھا سکو کہ خدا کی قسم شیخ ناراض ہے، تب تک سمجھو کہ شیخ راضی ہے۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا ہیلا ہوتا ہے کہ اپنے اندر ہی اندر تصور کر لیتا ہے اور اس کو غم کو بڑھاتا رہتا ہے، اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ شیخ سے دور رہنے لگتا ہے اور فائدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الآکلۃ الا قصعتها، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه ابو داود والبيهقي في دلائل النبوة. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور ضلالت کے گروہ قریب ہیں کہ ان کے بعض آدمی بعض کو تم سے لڑنے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لیے بلائیں گے، جس طرح کہ ایک کھانا کھانے والی جماعت جمع ہوتی ہے اور اس کے بعض بعض کو کھانے کی طرف بلاتے ہیں. یہ سن کر صحابہ نے میں سے کسی نے پوچھا کیا وہ لوگ اس لیے ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس زمانے میں بڑی تعداد میں ہوگے لیکن ایسے جیسے نالوں کے کنارے پانی کے جھاگ ہوتے ہیں، یعنی تم میں قوت اور شجاعت نہ ہوگی، اس لیے نہایت ضعیف اور کمزور ہوگے. تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں ضعف اور سستی پیدا ہو جائے گی. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن یعنی ضعف اور سستی کیا چیز ہے، یعنی اس کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری اور نفرت. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل کفر سے اہل اسلام کا رعب جاتا رہا اور اہل کفر جنگ میں غالب آ رہے ہیں. اس کا راز یہی ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. اس وجہ سے جہاد کی اصلی روح نہیں پیدا ہوتی اور اسلامی ملک صرف نام کا تو اسلامی ہے لیکن اکثریت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہے. بے پردگی، بے حیائی، سینما، نائٹ کلب، ٹیلی ویژن اور پوری زندگی سنت نبوی سے دور اور اہل مغرب کی عیاشی کے خطوط پر محو گردش ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کے لیے اسباب پیدا فرمائے. آمین. لاؤ ادھر لاؤ، جلدی لاؤ، سب کا کھلونا آج میں ضبط کر لوں گا، رات کو جا کے کھیلوں گا. جمعے کی سننا چاہیے کون سے سبجیکٹ یار؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جمعے کی سنتوں کا بیان. غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا. نمازیوں کو چاہیے کہ آگے جگہ نہ چھوڑا کریں، یہ مسجد آگے سے خالی ہوتی ہے، پیچھے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. اگلی جگہ کو پہلے پر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پھاندنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے. کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا. خطبے کو غور سے سننا. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. مسواک کو بھی خوب اہتمام سے کرنا چاہیے، مسواک کی سنت کو خوب اہتمام سے کرنا چاہیے. مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے آج کل، مسواک کرنا چاہیے ہر وضو میں کم سے کم. وضو کے مسواک کے اور بھی مواقع ہیں، سوتے وقت مسواک کرنا، سو کے اٹھ کے مسواک کرنا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، نماز سے پہلے، لیکن کم از کم جو ہے وضو کے دوران جو سنت ہے مسواک کی اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بہت ہی عظیم الشان نفع ہے. نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شمائل اور اخلاق اور عادات میں جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اس کو دیتے، اور جو شخص آپ پر ظلم کرتا آپ اس سے درگزر فرماتے، اور کسی کام کے دو پہلوؤں میں جو آسان ہوتا آپ اس کو اختیار فرماتے بشرطیے کہ وہ گناہ نہ ہوتا. جو سیرت کے ہم باتیں پڑھتے ہیں ہم وہ کام ویسا تو نہیں کر سکتے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، لیکن یہ سب ہماری سبق کے لیے ہے کہ ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات و شمائل کی پیروی کی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے، صبر کرنے والا بنا دے، احسان کرنے والا بنا دے. کسی کام کے دو پہلوؤں میں جو آسان ہوتا آپ اس کو اختیار فرماتے بشرطیے کہ وہ گناہ نہ ہوتا. اس میں اپنے متبعین کے لیے آسانی کی رعایت فرمائی. نیز تجربہ ہے کہ آسانی پسند طبیعت دوسروں کے لیے بھی آسانی تجویز کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ سیرت ابن ہشام میں مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے احد کے روز آپ پر پتھر چلایا، اس سے آپ کا دندان مبارک رباعیہ زیریں جانب راست کا شکستہ ہو گیا، یعنی جھڑ گیا، اور رباعیہ کہتے ہیں سامنے کے چار دانتوں کے دونوں کروٹوں کی طرف کے چار دانتوں کو، دو اوپر اور دو نیچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ان پر بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا اے میرے اللہ، میری قوم کو ہدایت کیجیے کیونکہ ان کو خبر نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو یعنی آدمی یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. البتہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا وہ اور بات ہے، اور نہ کسی عورت کو مارا نہ کسی خادم کو مارا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی جس پر آپ نے انکار فرمایا ہو. کسی نے خوب کہا ہے نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر در اشہد اللہ الہ الا اللہ. مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی نہیں کا لفظ نہیں نکلا سوائے اللہ کی گواہی میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كلنا واجعلنا لك. اللهم كلنا واجعلنا. اللهم كلنا واجعلنا لك. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحين. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وارزعنا رضا لا تسقط بعده أبدا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك واقض أجلنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله